نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیتیں ہیں دو، جو ہر مومن اور ہر مومنہ پڑھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں. اچھی طرح جانتے ہیں، اور نمازی آدمی یا نمازی خاتون 24 گھنٹے میں کم سے کم 30 مرتبہ، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم 30 مرتبہ اس کو ضرور پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. امام سے سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں، حساب لگائیں گے تو شاید اور زیادہ نکل آئے. میں نے تو ایک اندازہ بتایا فرض نمازوں کا، سنتوں کا جو موقت ہے، اور وتروں کا. 30 مرتبہ 24 گھنٹے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہر ایک ہم میں سے پڑھتا ہے. لیکن اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. یہ دعا جس کا جو مفہوم، اس کا مفہوم میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اس دعا کا اثر نہ ہماری زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، نہ ہمارے اولاد کی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، نہ ہمارے دوستوں کی اور رشتہ داروں کی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں ہدایت کی اور جا رہے ہیں ضلالت اور گمراہی کی طرف. 30 مرتبہ دعا کرتے ہیں ہدایت کی، لیکن عملی طور پر ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں گمراہیوں کی طرف. 30 مرتبہ دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم ہیں کہ بدماشوں کی اور غنڈوں کی پیروی کر رہے ہیں. 30 مرتبہ دعا ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی نقالی سے محفوظ رکھیں، اور ہمارا معاشرہ انہی کی نقالی میں ڈوبا جا رہا ہے. اور 30 مرتبہ دعا ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو عیسائیوں کی پیروی سے محفوظ رکھے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرنے کے در پہ ہیں. اپنی تمام توانائیاں اور طاقتیں ہم نے اسی پر لگا دی. کیوں؟ یہ کیا بات ہے کہ دعا تو 30 مرتبہ ہو رہی ہے ان چیزوں کی، اور نتیجہ اس کے برعکس نکل رہا ہے. کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ حالانکہ یہ غور کرنے کی چیز ہے، اور دعا بھی ہو رہی ہے نماز میں. نماز میں تو ویسے ہی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. 30 مرتبہ نماز میں دعا ہو، وہ قبول نہ ہو، اور اس کے برعکس معاملہ الٹا چلے، کیا وجہ ہے اس کی؟ غور کیا اس کے اوپر کسی نے کہ ہماری اتنی محنت رائے گاہ جا رہی ہے؟ دنیا میں تو جا ہی رہی ہے، اللہ آخرت کا اللہ جانے. اس پر غور کرنا چاہیے. دنیا میں ہمیں ذرا سا نقصان ہو جایا تو ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں اور نتیجہ اس کو الٹا رہا ہے. اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ ناراض تو آپ ہوں گے لیکن میں بات بالکل صاف اور کھری کہتا ہوں. اپنا اپنا ہم جائزہ لیں, خواتین بھی اور مرد بھی, کہ ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کون سی غلطی ہے ہماری دعا میں جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوئی؟ مختصر یہ کہ میں ذرا چند باتوں کی نشاندہی کروں گا دعا قبول نہ ہونے کے سلسلے میں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ تم دعا کرو صحیح طریقے سے میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم, حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو دعا کر رہے ہیں, وہ دعا نہیں ہے بلکہ وہ پڑھائی. پڑھائی کے قبول کرنے کا وعدہ نہیں ہے, دعا کے قبول کرنے کا وعدہ ہے. جس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں, ذرا اپنا جائزہ لے کر ہم دیکھیں, ہمارا دل اس وقت اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کا اور اس کی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما لے, اور دعا جس طریقے سے گڑ گڑا کر ہونا چاہیے وہ موجود ہے اس موقع پر یا نہیں, اور یہ کہ ہمارے جو کھانے پینے اور ہمارے لباس کا معاملہ ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, ان چیزوں پر غور کریں گے معلوم ہو جائے گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, ان چیزوں کے مطابق اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قبول کرنے کا. سب سے بڑی چیز دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ دل سے نکلے, وہ دعا قبول ہوگی. شرطیں اور بھی ہیں لیکن بنیادی چیز یہ کہ دعا دل سے نکلے. یہاں دعا زبان سے پڑھی جا رہی ہے, دل سے نہیں نکل رہی. پڑھی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول, اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول فرمانے کا وعدہ نہیں کیا. دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. یہی وجہ ہے, اور بھی ہیں بہت سی وجہ لیکن میرا اصل موضوع آگے آئے گا, یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ دعا نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہو رہی بلکہ اس کا الٹا اثر ظاہر ہو رہا ہے. آپ ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں کسی وقت کہ دل سے دعا کیجیے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے, اور دوسرے اس طریقے سے کہ زبان سے دعا پڑھتے رہیے, عمر بھر پڑھتے رہیں گے, قبولیت کا وعدہ نہیں, وہ فضل و کرم ہے کو اس کو قبول فرما لے, وعدہ نہیں قبولیت. اس دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی کا ایک بچہ ہے اکلوتا, اس کے نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں, صرف اکلوتا بچہ ہے. خدا نہ کرے وہ بیمار ہو گیا, پھر اس کی بیماری ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کر دیا. اس وقت تمام وسائل اس کے باپ کی نظر سے ختم ہو گئے کہ دنیا میں اب کوئی ذریعہ نہیں اس کی صحت یابی کا, اب تو صرف ذریعہ ہے اللہ تعالی. اس موقع پر جو وہ دعا کرے گا اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے, وہ دل سے ہوگی. اب پھر وہ اس دعا کا اثر بھی دیکھ لے گا. تو ایسی دعا قبول ہوتی ہے. ہم دعا کرتے نہیں, دعا پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آخر تک. ایسی دعا کی قبولیت کو تو قبولیت کا تو وعدہ نہیں. اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر دعا رد کی جائے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے تو پھر اس کا الٹا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہاں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. دعا تو دل سے ہے نہیں, پڑھائی ہے زبان سے, بس اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اس کو. اور جس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے تو اس کا برعکس اور اس کا الٹا اثر ظاہر ہوتا ہے. لہذا اس معاشرے پر اس دعا کا الٹا اثر آیا کہ دعا مانگی تھی ہدایت کی, یعنی دعا پڑھی تھی ہدایت کی, ہدایت کے برعکس ہے گمراہی اور ضلالت, پھنسنے لگے گمراہی. دعا کی تھی اللہ تعالی کے نیک اور صالح بندوں کی پیروی کی, پہنچ گئے غنڈوں اور فاسقوں کے ہاتھ میں. دعا کی تھی کہ اللہ تعالی یہودیوں کی نقالی سے بچائے اور اس کے اندر اپنا تن من دھن سب لگا دیا نقالی کرنے میں. ایسے ہی عیسائیوں کے سلسلے میں الٹا اثر یوں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور پکا ہے. وہ دعائیں قبول فرماتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں. دعا کی پڑھائی کو قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا اس نے. بہرحال یہ تو اس وقت موضوع نہیں تھا, تو ابتدا میں میں نے بیان کر دیا کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری یہ تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن جیسے دستور کے اندر دیباچہ ہوا کرتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے شروع میں اور پورا دستور پھر اسی پر بنتا ہے. بنیادی اصول اس دیباچے کے اندر ہوتے ہیں اور پھر باقی ماندہ جتنا بھی دستور ہے وہ انہی اصول کے ماتحت ہو کر بنے گا. جیسے ہمارے پاکستانی دستور کے اندر قرارداد مقاصد ہے, قرارداد مقاصد سے باہر کوئی قانون کوئی شق جائے گی دستور کی قلعدم ہو جائے گی, اس پر عمل نہیں ہوگا, وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی دیباچہ ہے پورے قرآن کریم کا. اور آگے جو کچھ بھی قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے یہ اسی کی تشریح ہے. یہ اتنی اہم اور اتنی عظیم سورت ہے تو صرف سات آیتوں پر مشتمل. سورہ فاتحہ کی سات آیتیں اور بہت مختصر مختصر, لیکن اس قدر جامع ہے کہ پورا قرآن کریم اسی کی تشریح ہے. اس سورت کے اندر توحید خداوندی بھی, سورہ فاتحہ کے اندر رسالت بھی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کرام کی نبوت بھی, ان پر ایمان لانا, اور سورہ فاتحہ کے اندر آخرت کا اور حشر کا ذکر بھی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت, خاص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا ذکر اور خاص اسی سے مدد مانگنے کا ذکر بھی ہے, اور آخر میں یہ دعا ہے. پورے قرآن کریم کو آپ دیکھ جائیے, خدا کرے قرآن کریم دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے, آپ قرآن کریم کو ان چیزوں سے باہر نہیں پائیں گے. قرآن کے تمام مضامین انہی اصول کے ماتحت. تو یہ اتنی عظیم سورت ہے اس میں آخری چیز ہے دعا, اور وہ شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے. وہ اس طریقے پر کہ جب بندے نے یہ پڑھا یا بندی نے یہ پڑھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے, مسلم کی حدیث میں, کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, کہ پہلا حصہ اس کا میرے لیے ہے کہ میری ہی عبادت کر رہا ہے, دوسرا حصہ جو یہ ہے کہ میں ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, یہ بندے کے لیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل, اب جو کچھ بھی بندہ مانگے گا میں اسے قبول کر لوں گا. دیکھا آپ نے سورہ فاتحہ کو, ادھر بندے نے یہ کہا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ مانگے گا میں قبول کر لوں گا. فوراً اللہ نے دعا تعلیم فرما دی کہ یہ دعا کر, اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا کر. اب یہ دعا کیسی ہے اس کے بارے میں میں بہت تھوڑی سی بات عرض کر سکوں گا, ورنہ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تشریح کے لیے ہفتوں چاہیے. تمام دعاؤں سے, تمام حاجتوں سے ہٹا کر اللہ تعالی نے اس موقع پر ہدایت کی دعا کرنے کی تلقین کی, اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں ہدایت فرما, ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی جانب. تو ہدایت کی دعا کروائی, مال و دولت کی دعا نہیں کروائی, منصب و اقتدار کی دعا نہیں کروائی, دنیا کے کسی اور ساز و سامان کی دعا نہیں کروائی, درازی عمر کی دعا نہیں کروائی, اولاد کی دعا نہیں کروائی, بنگلوں کی دعا نہیں کروائی, اور بڑی بڑی فیکٹریوں کی دعا نہیں کروائی. جب وہ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ جو مانگے گا میں دے دوں گا, تو ارشاد اللہ تعالی نے تعلیم کی کہ یہ دعا کر کہ تو ہدایت مانگ ہم سے. اس لیے کہ ہدایت جس کے معنی ہے راہ راست پر چلنا, سیدھا چلنا, اور گمراہی کے معنی ہے ادھر ادھر بھٹکنا. ہدایت ایسی چیز ہے جو انسان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی بنیاد کامیابی ہے اور آخرت میں بھی بنیاد کامیابی. ہدایت ایسی چیز ہے, اگر صحیح طریقے پر ہدایت ہو جائے اس کی دنیا کی زندگی سیدھی ہو جائے گی. صحیح طریقے سے ہدایت مل جائے آخرت میں سیدھا جنت میں جائے گا. چنانچہ اگر مال و دولت کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو, کیا کرے گا؟ اس مال و دولت کا حال آپ بتا دیجیے, کیا حشر کرے گا اس مال و دولت کا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. بہت سے بچے اور اولاد عطا فرما دی لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ, تو امت کے اندر اور بدماشوں کا اضافہ ہوگا, اس کی وجہ سے نیک لوگوں کا نہیں ہوگا, کیونکہ ہدایت پر نہیں. کاروبار چلتا ہے, خوب چلتا ہے, کروڑوں کا چلتا ہے, اربوں کا چلتا ہے, اور ہدایت یافتہ ہے نہیں, کیا کرے گا؟ سب کچھ حرام و حلال کھائے گا. دنیا کی زندگی بھی سیدھی نہیں ہوتی جب تک کہ ہدایت نہ ہو. یہ تو چند مثالیں دی ہیں میں نے, اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں, کہاں کہاں پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اور اس کے بعد پھر غور کریں کہ پریشانیاں ہدایت پر ہونے کی وجہ سے آئی ہیں یا ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے آئی ہیں. یقین رکھیے کہ ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیوں کا انبار جمع ہو جائے گا, اور اگر ہدایت پر ہوں گے پریشانیاں نہیں آئیں گی. دنیا کی زندگی بھی درست ہوتی ہے اسی سے. اسی مجلس میں بعض میرے وہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس دور سے گزرے کہ جب تک ان کو ہدایت نہ تھی, اللہ کی پناہ, ایک لمحے کو سکون نہیں ملتا تھا, اور جب انہوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کی دنیا کی زندگی پرسکون ہو گئی, ان کی زندگی کا ہر شعبہ صحیح بن ہو گیا, راستے پر لگ گیا, برکتیں ان کو حاصل ہوئی, پریشانیوں سے نجات ہوگی. ہدایت وہ بنیادی چیز. اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کی کامیابی بحیثیت مومن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. اللہ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے قرآن کریم کی صورت میں, اس پر عمل کیے بغیر آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہے. تو ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ بنیاد ہے اور آخرت کے اندر بھی بنیاد ہے, یعنی کامیابیوں کی. اس لیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ہر بندہ مومن کو اور ہر مومنہ کو ہدایت کی دعا کرنے کی تعلیم دی. لیکن وہ ہدایت بھی کون سی؟ الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی راہ راست کی سیدھے راستے, قرآن کریم کی زبان میں صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ جو سیدھا جنت تک جائے اور دنیا میں بھی زندگی کو پاکیزہ بنا دے, وہ ہے صراط مستقیم. یہ قرآن کریم کی زبان ہے. جو حضرات اس قرآن کریم سے واقف ہیں اور اس کے مطلب کو پہچانتے ہیں جا بجا اسی کو دیکھیں گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, سورہ آراف میں فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ, یعنی قرآن کریم والا, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ. آگے اس کے وہ بیان کے نتیجہ کے بڑا برا نتیجہ ہوگا اس کا. صراط مستقیم قرآن کریم کی زبان میں کہا جاتا ہے اس راستے کو کہ جو سیدھا جنت کی طرف جائے آخرت میں اور سیدھا وہ دنیا کے اندر کامیابیوں کی طرف لے جائے, اس کو کہتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ صراط مستقیم صرف آخرت کے لیے, اور اپنی دنیا کی زندگی کو آزاد کر لی. بتائیے کیسے کامیابی حاصل ہوگی, جبکہ قرآن کریم کے نزدیک قرآن کریم کی زبان میں صراط مستقیم دنیا اور آخرت دونوں کے اوپر حاوی ہے. دنیا بھی اس میں داخل ہے, آخرت میں بھی داخل, آخرت بھی داخل. تو اس صراط مستقیم کی تعلیم دی. میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ورنہ تو بات وہی ہے کہ اس کے اوپر ہفتوں بیان کیا جائے تب بھی ختم نہ ہو. خلاصے کے طریقے پر عرض کر رہا ہوں, صرف صراط مستقیم کی تعلیم دے کر ہی اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں فرمایا, صرف اسی پر بس نہیں کی. صراط مستقیم قرآن کریم میں جیسے کہ میں نے بتایا, تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنے پر بس نہیں کی, بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ آگے بتایا. اور یہ قرآن کریم کا اسلوب اور اس کا انداز ہے, قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو قانون نافذ کرتا ہے یا جو حکم نافذ کرتا ہے ڈنڈے کے زور سے نہیں کرتا, وہ افہام و تفہیم سے نافذ کرتا ہے. اس لیے کہ جو قانون ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا جائے وہ چلتا نہیں, پوری فوج لگا دیں اس کے چلانے پر نہیں چلے گا. سامنے تو وہ نہیں کرے گا قانون شکل, پیچھے کرے گا. قرآن کریم کا یہ اسلوب نہیں, امت نے اس کو اس راستے پر نہیں ڈالا کہ جب تک ڈنڈا سر پہ بچتا رہے قانون پہ عمل کرو, اور جب ڈنڈے والے دور ہٹ جائیں تنہائی ہو جائے تو قانون شکنی کرو. امت کا یہ مزاج نہیں بنایا قرآن نے, یہ مزاج تو ان خبیصوں نے بنایا ہے, ان مردودوں نے, کہ جنہوں نے اپنا بنایا ہوا قانون ہم پر نافذ کیا, انہوں نے بنایا. امت کا یہ مزاج نہیں ہے. امت کا مزاج قرآن کریم نے افہام و تفہیم, بات سمجھو سمجھ لو یا سمجھا دو, یہ ہے امت کا مزاج. بگاڑ دیا ہمارے معاشرے کی مزاج کو ان قانونوں نے کہ جو انہوں نے اپنے طور پر بنائے اور ہمارے سروں پر نافذ کر دیے, دل پر نافذ نہیں ہوئے. ہمارے دلوں پر یہ قانون نافذ نہیں ہوا, سروں پر ہے. اور جو قانون دل پر نافذ نہ ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے. قرآن کریم اپنے احکام دل میں اتارتا ہے اور دل میں اتارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ ان احکام کو دل میں اتارو, اس کا طریقہ کیا ہوگا. یہاں پر سورہ فاتحہ میں دعائے ہدایت تعلیم فرمائی, اور ہدایت بھی کون سی؟ قرآن کریم کی, صراط مستقیم. لیکن اس کے بعد طریقہ بتایا, اگلی آیت میں طریقہ بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اور اس طریقے کے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو لائے. اس لیے کہ جب یہ دو طاقتیں مثبت اور منفی ہوتی ہیں تو بلب روشن ہوتا ہے. صرف منفی طاقت سے روشن نہیں ہوگا, صرف مثبت طاقت سے نہیں ہوگا, دونوں کا اختلاط اور اشتراک چاہیے. اسی طریقے سے جب تک ان دونوں چیزوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے گا اور اس پر عمل نہ کیا جائے گا, مثبت پہلو کو اور منفی پہلو کو, تو ایمان کا بلب روشن نہیں ہوگا. وہ بلب ایمان کا جو قلب کے اندر, قلب مومن کے اندر جلتا ہے, وہ روشن نہیں ہوگا. صراط مستقیم صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں وہ راستہ بتا. صراط مستقیم وہ ہے, ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, ان کا راستہ. اللہ تعالی کا انعام کس پر ہے ذرا بتائیے؟ امریکہ بہادر پر ہے یا انگریز ملعون پر ہے یا روس مردود پر ہے؟ کس پر ہے؟ یا مدینہ منورہ میں قبہ خضرا پر ہے؟ بتائیے. قبہ خضرا کے نیچے جو ہستی محو آرام ہے اس پر ہے, کس پر ہے؟ آپ فیصلہ کیجیے. ظاہر ہے کہ آپ بحیثیت مومن یہی جواب دیں گے کہ ان ملعونوں پر, ان مردودوں پر, ان منحوسوں پر نہیں ہے, تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اللہ کا انعام ہے تو انبیاء کرام پر ہے, اللہ تعالی کا انعام ہے تو شہیدوں پر ہے. شہیدوں سے مراد ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اور اللہ کے انعامات ہیں تو وہ صالحین پر اور نیک لوگوں پر ہے, ان خبیصوں پر, مردودوں پر نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جوش میں تو آ گیا لیکن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا انعام کس پر ہے. سورہ نساء میں آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ان جماعتوں پر میرے انعامات ہیں. اچھا ہے کہ میں وہ آیت بھی پڑھ دوں, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہاں انعمت علیہم وہاں انعم اللہ علیہم, کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے انعام جن پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار جماعتیں بیان فرمائیں کہ اس معاشرے کے اندر, اس امت کے اندر چار جماعتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی انعام ہے, لہذا جو ان جماعتوں کے ساتھ چلے گا صراط مستقیم پر ہو, اور جو ان جماعتوں کو چھوڑ کر جائے گا وہ ضلالت اور گمراہی میں جائے گا. کون کون ہے؟ النبیین, حضرات انبیاء کرام, جن کی تعداد 124,000 ہوئی اور ان میں سے 300 بڑے اونچے درجے کے پیغمبر ہوئے, اور سب کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس جماعت پر اللہ کا خاص انعام ہے, اور وہ خاص انعام یہ ہے کہ صراط مستقیم پر یہ چلنے والے, یہ دوسری طرف نہیں جا سکتے. اللہ نے ان کو گویا صراط مستقیم کے لیے خاص کر دیا. دوسری جماعت فرمائی الصدیقین, کہ جو صدیقوں کی جماعت. نبی کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالی کی وحی نازل ہوئی ہے, براہ راست اللہ سے رابطہ ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس نے اس وحی الہی کو اپنے اندر جذب کر لیا, ایسا جذب کر لیا ہو کہ نبی میں اور صدیق میں صرف ایک درجے کا فرق رہ گیا, ایسا جذب کیا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبوت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے. نبوت سب سے اونچا مرتبہ ہے, اور اس کے بعد نمبر ہے صدیقیت کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سردار ہے تمام صدیقین کے, اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے, ورنہ فاروق اعظم بھی صدیق ہیں, علی مرتضیٰ بھی صدیق ہیں, حضرت عثمان غنی بھی صدیق ہیں, دوسرے صحابہ کرام بھی صدیق ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھیں آپ کہ صدیق صرف ایک ہے. قرآن کریم نے بتا رہا ہے الصدیقین, یعنی بہت سے صدیقوں کی جماعت. لہذا جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا ان کی پیروی کرنے والا, وہ صراط مستقیم پر ہوگا, اور جو ان کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہی میں جائے گا. تیسری جماعت کے بارے میں فرمایا والشہداء, شہید آپ جانتے ہیں کہ جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دی, اس کا بڑا مرتبہ ہے. یہ میں نے شرعی اعتبار سے جو شہید ہے وہ بتایا ہے, ورنہ آج کل تو کافروں کو بھی شہید کہا جاتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. جو کافر مر جائے کسی کے ہاتھ سے کہتے شہید ہو گیا. شہادت تو ایک بڑا اونچا مرتبہ ہے, وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے, کافر اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا. کافر کو شہید کہنے والا گناہگار ہوگا, خوب سمجھ لیجئے. اور ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے یہ شہادت کا مرتبہ, اور ایمان والوں میں بھی ان کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہوں, اور وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے بتائیے کتنا اونچا مرتبہ ہے, کھڑا جنت میں جاتا ہے. شہید تو کھڑا جنت میں جاتا ہے, اور وہ شہادت ہی اس لیے حاصل کر رہا ہے اور اپنی جان لڑا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. لہذا شہیدوں کی پیروی کو, وہ شہید جو شرعی شہید ہیں جن کو میں نے بتایا ان کی پیروی. آگے فرمایا والصالحین, نیک لوگ, صالح اردو میں بھی بولا جاتا ہے نیک کے معنی میں, نیک لوگ, نیک لوگوں سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پر عمل کریں, پورا پورا عمل کریں, وہ نیک. یعنی جو قرآن کریم پر اپنی زندگی بنائیں, جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. غلطیاں ہوتی ہیں, صالحین سے بھی ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو برقرار نہیں رکھتے, توبہ کر لیتے ہیں. تو صالحین وہ ہیں کہ جن کی زندگی چل رہی ہو قرآن کے مطابق, اور قرآن کریم میں عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اخلاق بھی, معاشرت بھی, عقوبات یعنی سزائیں بھی. یہ پانچ چیز, پانچ علوم پر مشتمل ہے قرآن کریم. عبادات اور عقائد, اور عبادات عقائد بھی ہیں, عقائد عقائد, عبادات, معاملات. معاملات سے مراد یہی ہے خرید و فروخت, تجارت, اس کے اصول, یہ تمام چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. اصول تجارت بیان کی ہیں قرآن کریم نے. یہ نہیں ہے کہ مومن کو ایسی چھوڑ دیا کہ اندھے پن سے جو چاہو کرتے رہو. اصول تجارت قرآن میں, اسی طریقے سے قرآن کریم کے کریم میں معاشرتی مسائل بہت سے ہیں. آپس میں کس طرح سے زندگی گزارے, وہ مسائل بہت ہیں. کئی کئی رکو اس کے اندر آئے. اور قرآن کریم میں اخلاق بھی, کہ مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. ان پانچ علوم کا مجموعہ ہے قرآن کریم. آپ کو جب کسی بھی علم کی ضرورت پیش آئے تو دیکھ لیجئے, مل جائے گا آپ کو وہاں پر. تو ان پانچوں شعبوں میں جو قرآن پر عمل کرے, عقائد جو قرآن کے مطابق ہوں, غلط قسم کے عقیدے نہ ہوں, اسی طریقے سے ان کی عبادتیں بھی قرآن کے مطابق, معاملات بھی قرآن کے مطابق ہوں, اخلاقیات بھی قرآن کے مطابق ہوں, اور معاشرت بھی. تو ان پانچوں شعبوں میں عمل کرنے والا, زندگی کے ان پانچ شعبوں میں قرآن پر عمل کرنے والا وہ صالح ہے, وہ ہے نیک. چاہے اس سے کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی, چاہے اس سے کوئی عجیب و غریب بات ظاہر نہ ہوئی, چاہے اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوئی ہو جسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہے, لیکن قرآن کریم نے اس کو فرمایا صالح. ظاہر ہے کہ جب وہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے صراط مستقیم پر ہے, لہذا اس کی پیروی کرنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. یہ تو تھا مثبت پہلو, صراط مستقیم کا مثبت پہلو تو یہ تھا. یہاں سے دو باتیں, ایک بات معلوم ہو گئی جو ہمارے سب کے کام کی ہے, اور قرآن ہی اس کو اشارتاً بیان کر رہا ہے, میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت اور ہدایت پر عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے حضرت اللہ کی جانب سے ہدایت, جسے کتاب اللہ کہتے ہیں, جسے قرآن کہتے ہیں. تو ایک تو ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, لیکن صرف قرآن پڑھ کر کوئی بھی ہدایت پر نہ رہے گا جب تک کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی پیروی نہ کرے. صرف قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ عالم قائم ہوا اور انسانی زندہ اور انسان دنیا میں آیا, اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا, جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ نبی اور رسول بھیجا. صرف کتاب نازل کرنے پر بس نہیں کیا, بلکہ ساتھ میں اس کتاب کو سمجھنے والے, سمجھانے والے اور اس کتاب پر عمل کرنے والے بھی بھیجے. دیکھ جائیے پوری تاریخ انسانیت کی, سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے جن کا ذکر حدیثوں میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی صورت میں مختصر سی کتاب نازل فرمائی. مگر کتاب ہی نازل فرمانے پر بس نہیں کیا, بلکہ ساتھ میں حضرت آدم کو بھیجا تاکہ وہ اس پر عمل کریں, صحیح طریقے سے سمجھیں, پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھائیں اور عمل کرائیں. حضرت نوح علیہ السلام, ان کے بعد حضرت شیس ہیں ان کے صاحبزادے, ان کے اوپر بھی اللہ نے صحیح سے نازل فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کو مستقل کتاب تو نہ ملی لیکن صحیح سے ان کے بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سے ملے, مستقل بڑی کتاب تو نہ ملی لیکن صحیح سے ملے. صحف ابراہیم و موسیٰ کہیں پڑھا ہوگا آپ نے, صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے مختصر سی کتاب دی, لیکن صرف کتاب نازل نہیں فرمائی بلکہ حضرت ابراہیم پر نازل فرمائے, ان کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی لیکن صرف تورات نازل نہیں تورات ہی نازل نہیں فرمائی بلکہ ساتھ میں سمجھانے والا معلم بھیجا, عمل کرنے اور کرانے والے کی ہستی بھیجی. آ جائیے نیچے تک, قرآن کریم تک آ جائیے صاحب, اگر قرآن کریم ایسے ہی سمجھ میں آ جاتا اور کسی رسول کی یا اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت نہ ہوتی صراط مستقیم کے لیے, تو اللہ تعالیٰ یہ تکلف برداشت نہ کرتا کہ بھیجے کسی رسول کو. سیدھا سیدھا ان اس خلا کے اندر نورانی حروف میں پورا قرآن کریم لکھ دیتا, وہ اس پر قادر تھا کہ جب دل چاہتا اٹھائے نظر اور اس کو پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے. ایسا نہیں ہے, یہ اسی لیے کہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. الگ الگ کر دیں گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. اگر صرف کتاب اللہ کو مقصود اصلی بنا لیا اور اللہ کے نیک بندوں کو نظر انداز کر دیا, وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں رہے گا. اس امت کے امت کی تاریخ میں اول سے لے کر آج تک اس کی بہت سی مثالیں کہ جس نے قرآن کریم کو اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر خود سمجھنا چاہا وہ کامیاب نہیں, وہ گمراہی میں چلا گیا. اس کی مثالیں بہت سی ہیں, میں نام وام تو کسی کا لیتا نہیں, میں تو اپنا مضمون بیان کر رہا ہوں. ماضی بعید کے, ماضی قریب ہی کہہ لیجئے, ماضی قریب کے اندر ایک جماعت ایسی گزری ہے جب انگریز مردود داخل ہوا ہندوستان میں کہ اس نے کتاب اللہ کو لیا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو نظر انداز کر دیا, اس پر تفسیر, قرآن پر تفسیریں لکھیں. وہ تفسیریں کسی کے نزدیک بھی معتبر نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو نظر انداز کر کے لکھیں. صراط مستقیم کہاں سے آ جائے؟ اسی طریقے سے جو صرف نیک لوگوں کو پیش نظر رکھ کے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دے وہ بھی ہدایت پر نہیں رہے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں. بڑے بڑے اولیاء ہماری اس امت میں پیدا ہوئے, آج تک ان کا نام لے کر ہم انگوٹھے چومتے ہیں, اتنی عظمت رکھنے والے ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس نے صرف اولیاء کو لے لیا, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. بتائیے وہ ہدایت پر ہے, صراط مستقیم پر ہے, بھٹک گیا؟ گیا اور جا کر اس نے اس بزرگ کی قبر کو سجدہ کر لیا اور بیٹھ گیا کہ میرا کام بن گیا. اب نہ وہ نماز پڑھے نہ اور کچھ کرے نہ اور عقیدہ صحیح رکھے کچھ بھی نہیں, کتاب اللہ کو چھوڑا اس نے, نیک آدمی کو لے لیا, گمراہ ہو گیا. ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. قرآن کریم بتا رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں تو تشریح کر رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم, اور دوسرے ہیں وہ نیک لوگ, وہ اولیاء کرام اور وہ علماء ربانی, ربانی عالم کہہ رہا ہوں, کہ جو کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو کتاب اللہ کے مطابق بناتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی تو ہدایت ملے گی, تو صراط مستقیم پر وہ چلے گا, ورنہ تو حضرت بھٹکتا پھرے گا, دنیا میں بھی بھٹکے گا اور آخرت میں بھی بھٹکے گا. یہ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز میں نے بتایا آپ کو کہ ہے تو کتنی سی چیز لیکن کیا کیا بتا دیا اس کے اندر, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف دعائے ہدایت پر بس نہیں کی اللہ